بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء عمك التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، في تفسير كدرس جاريه ورحم سورة عبسة كي تفسير کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور ہم اس آیت کریمہ تک پہنچے تھے. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اللہ تعالی جل شانہ قرآن مجید کے تعلق سے، اس عظیم پیغام، اس عظیم رسالت کے تعلق سے چند اہم باتوں کا ارشاد فرما رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں، اور پھر شیخ صاحب کی تفسیر میں سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے تعلق سے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اے ان هذا الذکر الذي تضمنته هذه الآیات، یعنی جس ذکر کا بات کی گئی ہے جو ان آیتوں میں متضمن ہے، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، یعنی معظمۃ عند اللہ. یہ جو صحف ہیں، جو قرآن مجید ہیں، یہ خاص قسم کے صحیفے ہیں اور خاص قسم کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی جگہ بلند ہے، اور یہ صحیفے جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے. یہ صحیفے عظمت والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ صحف، صحف ہے کیا؟ جمع صحائف. صحف جمع ہے صحائف کی، وہ صحائف جمع صحیفہ، اور صحائف جو ہے یہ جمع ہے، جمع صحیفت، ایک ہے صحیفہ، صحیفے کی جمع کریں صحائف. اب صحائف جمع کریں تو صحف ہے، سبحان اللہ، جمع الجمع. صحف صحیفہ، صحیفہ صحیفہ ایک ہے، ایک پیج، ایک ورق، کچھ بھی سمجھے صحیفہ ہے، اس کی جمع ہے صحائف، بہت زیادہ صحیف ہے. اب صحائف جمع کیا ہے؟ صحف، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، یہ صحف میں ہے. صرف ایک صحیفہ نہیں ہے، صرف صحائف نہیں ہے، یہ صحف میں ہے. اچھا، صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ وہی ما یکتب فیہ القول، صحیفہ کہتے ہیں جس میں کوئی بات لکھی جائے. اگر عام پیپر ہے، ورق ہے، اس پہ جب کوئی قول لکھا جاتا ہے خاص طریقے پہ، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے. بعیدی سفرہ، یہ تو بیان کر دیا یہ صحیفے ہیں کیا، بڑے عزت والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ان صحائف کے، ان صحائف کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں. اب بلند جگہ پر ہے، پاک ہے، یہ سارے صفات اس صحیفوں کی ہیں. اچھا، بعیدی سفرہ، یہ صحیفے کہاں پہ، کس کے ہاتھ میں ہیں، کن کے ہاتھوں میں ہیں؟ بعیدی سفرہ، السفرۃ الملائکہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں سفرہ فرشتے ہیں. وسموا سفرۃ لانہم کتبۃ، سفرہ کیوں کہتے ہیں ان خاص فرشتوں کو جن کے ہاتھوں میں یہ صحف، صحائف ہیں، یا صحف ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی، کیونکہ یہ لکھنے والے ہیں. مأخوذۃ من السفر او السفری، عربی میں یہ لفظ سفرہ جو ہے ان دو لفظوں سے لیا گیا ہے، سفر اور سفر، دونوں میں فا کے حرف کے اوپر سفر میں فتحہ ہے اور سفر میں سکون ہے. وہو الکتاب، سفر اور سفر کتاب کو کہتے ہیں، اور اس کے ثبوت کے لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھوں کی طرح، گدھے کی طرح جو اپنے پیٹ پر اسفار اٹھاتا ہے. اسفار جمع ہے سفر کی، سفر کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے یہودیوں کی، سبحان اللہ، یہودی علم والے تو تھے، اور اکثر اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اکثر بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، علم کا زمانہ تھا، ان کے معاشرے میں علماء بہت پائے جاتے تھے, سبحان اللہ. عجیب بات دیکھیں آپ, یعنی سب سے زیادہ علماء یہودیوں کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں, بنی اسرائیل کے معاشرے میں, کیونکہ انبیاء بہت زیادہ تھے اور وہ علم سے ان کو لگاؤ بھی تھا. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سے فائدہ حاصل نہ کر سکے. کیوں؟ خواہش نفس. جو وہ چاہتے تھے علم کو ویسے موڑ دیا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اپنے ہاتھ سے بھی تبدیل کر دیا. مثال کیسی ہے, اب علم تو ہے, اب گدھے کی پیٹھ پر آپ کتابیں رکھ دیں, ہزار کتاب رکھ دیں, سینکڑوں کتابیں رکھ دیں, کوئی فرق پڑتے گدھے کو؟ گدھے نے صرف اٹھانا, گدھے کا کام کیا ہے؟ اٹھانا, اٹھا سکتا ہے, سمجھنا پڑھنا اس کا کام تو نہیں ہے نا. اب اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت مثال دی ہے, اب ان کے پاس علم تو ہے اور علم بھی دنیا کا سب سے اعلیٰ اور عمدہ اور بہترین علم, جس میں دین و آخرت دونوں کی کامیابی وابستہ ہے, عام علم نہیں ہے. اب یہ علم ان تک پہنچا ہے, انہوں نے اس علم سے کیا رویہ رکھا, کیا کیا اس علم کا؟ کاش کہ اس علم کو سمجھتے عمل کرتے, یہی تو مقصد ہے. پیغام کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کو سمجھا جائے, صحیح سمجھا جائے, اس پہ عمل کیا جائے. دین عمل کا نام ہے, عمل ہے تو دین ہی نہیں ہے پھر. اب عمل انہوں نے کیا کیا؟ دین کے مطابق نہیں کیا, علم کے مطابق نہیں کیا, عمل کیا اپنی خواہش نفس کے مطابق. مغضوب علیہم تا قیامت, گمراہ بھی ہیں لیکن نشانی گمراہی سے پہلے مغضوب علیہم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, علم کے ہوتے ہوئے جس نے بھی علم کے مخالف راستہ اختیار کیا اللہ کا غضب بھی نازل ہوا, گمراہ بھی ہوا. یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے, ہر دور میں ہر زمانے کے لیے تا قیامت. بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی, کسی زمانے میں اپنے زمانے کی جتنی بھی قومیں موجود تھی سب سے بہترین افضل قوم تھی بنی اسرائیل. لیکن جب انہوں نے اپنے خواہش نفس کو مقدم کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر, پھر سزا کیا ملی؟ ان کے اوپر ذلت اور محتاج لکھ دی گئی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقیل, اب سفر گئی دی سفر, اب سفر سے کیا مراد ہے؟ ایک لفظ ہے سفر یا سفر سے کتاب ان کے ہاتھ میں, کیونکہ لکھنے والے ہیں تو یہ صحیفے بھی ان کے ہاتھوں میں ہیں. اچھا, وقیل یہ بھی کہا گیا سفر کے تعلق سے, السفرۃ الوسطاء بین اللہ وبین خلقہ, یہ وہ واسطہ اور ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بیچ میں ہے. من السفیر, سفیر بھی کہتے ہیں نا, عربی لفظ ہے سفیر, اردو لفظ بھی سفیر, سفارت خانہ سفیر کہتے ہیں نا. وهو الواسطة بين الناس, لوگوں کے بیچ میں جو واسطہ ہوتا ہے سفیر ہوتے کہتے ہیں نا. ومنه حدیث ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ, اور سفیر اس واسطے کو بھی کہتے ہیں جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, معلش, جو دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے, اس کا ثبوت بھی ہے. ایک تو ثبوت ایک کتاب, سفر کتاب, اس سے مراد کتاب ہے قرآن مجید کی آیت ہے, کمثل الحمار یحمل اسفارا. اب سفیر لوگوں کے بیچ میں واسطے کو بھی کہتے ہیں جو دو لوگوں کے بیچ میں ایک واسطے ذریعہ ہوتا ہے, دو لوگوں کو ملاتا ہے, اس کو بھی سفیر کہتے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا ہے آج کل کے زمانے میں ملکوں کے سفیر ہوتے ہیں, نمائندے ہوتے ہیں آپس میں ملکوں کے, جو سفارت خانے ہوتے ہیں تو میں سفیر ہوں متعین کر دیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, تاکہ جو بھی ان کے باہمی اتفاق ہے, جو کچھ بھی ہے ملکوں کے درمیان, یہ سفیر طے کرتے ہیں. اسی طریقے سے سفیر, سفر سے مراد سفیر بھی ہے, اس کا ثبوت حدیث میں آیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومنه حدیث ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ جو ہے معروف صحابی ہیں, کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہا قبل ان يحرم. سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا سیدہ میمونۃ رضی اللہ عنہا سے, ام المؤمنین سیدہ میمونۃ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا, قبل ان يحرم, احرام سے پہلے. قال وكنت السفير بينهما, اور یہ صحابی فرماتے ہیں میں دونوں کے بیچ میں سفیر تھا, یعنی سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بیچ میں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کا پیغام لے کے گئے اور ان سے جو رضامندی اور بیچ میں جو بھی نکاح کے لیے ضرورت چیزیں ہوتی ہیں, ولی کا ہونا, یہ سارے چیزیں جو ہیں کس نے طے کی؟ بیچ میں سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں کنت السفیر بینہما، دونوں کے بیچ میں سفیر تھا. اس سے ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں سفیر ای الواسطہ، دونوں کے بیچ میں واسطہ، یہ عظیم صحابی تھے. اس سے ہمیں ایک فائدہ ملتا ہے مصطلح حدیث کے علم، حدیث کے علم میں کیا فائدہ ملتا ہے؟ کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار علیہ الصلوۃ والسلام نے سید میمون سے شادی کی احرام کی حالت میں، اور وہ پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں کی، جائز نہیں ہے. اگر نکاح منعقد بھی کیا جائے تو انویلڈ ہوتا ہے، فاسد ہوتا ہے، نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے. لیکن بعض روایت میں ایسا آیا کہ بعض صحابہ کو یوں لگا کہ احرام کی حالت میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں نکاح کیا ہے. اب یہ صحابی کیا فرماتے، دونوں کے بیچ میں سفیر تھا. ایک صحابی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں نکاح کرتے ہیں، دوسرا صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال ہونے کی یعنی احرام سے پہلی حالت میں نکاح کرتے ہیں. کس کا قول لیا جائے گا؟ ان کا قول کیوں مقدم ہے؟ کیونکہ اس واقعہ کے عینی گواہ بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، اور سفیر ہیں بیچ میں. اب دیکھیں، جب بات کرتے ہیں مرجحات کی، راجح مرجوح کی، تو مرجحات میں سے ایک یہ بھی ہے جو راوی ہے وہ اس واقعے کا خود حصہ ہے. یعنی ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں دیکھا، وہ بھی سچا ہے، جھوٹا وہ بھی نہیں ہے. لیکن ان کے علم کے مطابق یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سید میمون سے شادی کی جبکہ وہ احرام کی حالت میں تھے. اب کسی نے کہا، پھر علماء کے اختلاف ہوا، کسی نے کہا ایکسیپشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، امت کے لیے نہیں ہے، کسی نے کہا یہ منسوخ ہو چکا ہے، کسی نے کہا نہیں. سچ بات نہ تو نسخ اس میں ہے نہ اس میں، سمپل سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام احرام سے بے نکاح کر چکے تھے، اور مزید اعلان جب تک صحابہ تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام اس وقت پہن چکے تھے. تو بات جن نے احرام کے حالات میں دیکھو، انہوں نے سچ کہا، جھوٹ انہوں نے نہیں بولا نا. لیکن دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ یہ صحابی ہے. اور دونوں علماء میں سے کس کا قول راجح ہے؟ جو وہ علماء جو یہ فتویٰ دیتے اور کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے یا احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہوتا، دوسرا قول. کیوں؟ کیونکہ یہ ثبوت موجود ہے. آپ کی یہاں پہ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ علماء کے اختلاف فروع مسائل میں ہوتا ہے، دلیل ملی ہے نہیں ملی ہے، راجح ہے مرجوح ہے، مرجحات ملے ہیں نہیں ملے ہیں، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے، سندن بھی صحیح ہے، متنن بھی صحیح ہے. تو فروع مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام زمانے میں بھی اختلاف موجود تھا، ایک دوسرے سے احترام بھی کرتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، دفاع بھی کرتے تھے. آج کے زمانے میں انہیں فروع مسائل میں کتنا اختلاف ہوتا ہے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کتنی جماعتیں بن چکی ہیں، کتنے فرقے بن چکے ہیں، سبحان اللہ. اور یہ اختلاف جب یہاں سے شروع ہوا، فروع سے، اصول تک بھی پہنچ گئے. پھر دیکھیں، جب تقوی میں کمزوری، ایمان میں کمزوری رہی، تو پھر اصول فروع میں فرق باقی نہ رہا. جب اختلاف شدت پکڑ گیا فروع میں، تو اصول میں تو ویسے اختلاف نے شدت پکڑنی تھی، اور اصل اختلاف اصول میں ہوتا ہے. جب فروع میں اتنی شدت تھی تو پھر اصول میں بھی وہ شدت مزید اختیار کر گئی. اگرچہ ہونا کیا چاہیے تھا، اصول سے ابتدا بات ہوتی اختلاف کی، اور اصولی مسائل کو واضح طور پہ بیان کیا جاتا دلیل کے ساتھ، تاکہ اختلاف ان سے ختم ہو جاتا اور سب ہم متحد ہو جاتے، جیسے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. لیکن ہر جماعت نے، ہر گروہ نے اپنے خواہش نفس کو آگے رکھا اور اپنے ہی اصول بنائے، اپنے ہی قاعدے اور ضوابط بنائے جو شریعت سے بالکل جدا تھے اور الگ تھے اور مخالف تھے. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہی نکلنا تھا. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا اب فرشتوں کو سفرہ کہا جاتا ہے، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی اس، جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی یہ صحیف ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اچھا اب پہلے معنی صحیح، دوسرا معنی صحیح ہے سفرہ کا، کتاب لکھنے والے یعنی سفرہ، یا جو ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے بیچ میں، پہلا یا دوسرا؟ دونوں کیوں نہیں؟ جب دونوں معنی صحیح ہیں تو قاعدہ یاد رکھیں، جب دونوں معنی صحیح ہو، ایک سے زیادہ معنی صحیح ہو، تو سب معنی صحیح ہوتے ہیں. جب دونوں سے ایک معنی سے دوسرا غلط ہو، تو پھر ایک معنی لیا جاتا ہے. یہ قاعدہ شیخ عثیمین نے بیان کیا ہے، ان سے پہلے بھی کئی علماء نے بیان کیے ہیں. تو جب دونوں معنی صحیح، یعنی اگر ہم کہتے ہیں لکھنے والے بھی ہیں اور واسطہ بھی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں کہ اگر لکھتے ہیں تو پھر واسطہ نہیں بن سکتی، واسطہ پھر لکھ نہیں سکتے. اگر یہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے، ایک مقدم ہے، لیکن جب دونوں ہو سکتے ہیں تو دونوں معنی ہی مراد ہے اور دونوں قول ہی صحیح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والصحیح والصحیح انہم سموا سفرۃ لہذا ولہذا، صحیح بات یہ سفرہ اس لیے کہا گیا فرشتوں کو اس معنی کے لیے اور اس معنی کے لیے بھی، واضح ہے. لأنهم سفراء، لأنهم سفراء بين الله وبين الخلق، کیونکہ یہ سفیر ہیں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بیچ میں. مثال دلو فجبریل علیہ الصلاۃ والسلام واسطہ ہے کہ نہیں، واسطہ بین اللہ وبین الخلق فی نزول الوحی، واسطہ ہے کہ نہیں. جبریل علیہ السلام نہ ہوتے تو وحی کیسے نازل ہوتی؟ وحی مخلوق تک پہنچنی ہے کہ نہیں؟ اب خالق ہے اور مخلوق ہے، بیچ میں وحی ہے، کون فرشتہ و ذریعہ بنا اور واسطہ بنا؟ جبریل علیہ السلام. تو واسطہ ہے کہ نہیں؟ واسطہ ہے. اسی طریقے سے والکاتبۃ الذین یکتبون ما یعمل الانسان ایضا یکتبونه ویبلغونه الی اللہ عز وجل، اور یہ لکھنے والے فرشتوں جو ہیں یہ بھی واسطہ ہے کہ نہیں؟ کیا واسطہ ہے؟ جو مخلوق ہم کرتے ہیں جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پہنچا دیتے ہیں. واللہ تعالی عالم بی حین کتابتی و قبل کتابتی. انڈر لائن کر لیے، بہت خوبصورت اور پیارا جملہ ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جب یہ لکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لکھنے سے بھی پہلے، اللہ کے علم ازلی میں ہے جو ہم کر رہے ہیں، جو کر چکے ہیں، جو ہم نے کرنا ہے ہم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جانتا ہے. تو پھر یہ کیوں مقرر کر دے لکھنے والے؟ اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے نہیں پھر اللہ تعالیٰ جان لے گا، نہیں، نعوذ باللہ، یہ کفری عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اللہ تعالیٰ باریک بینی بھی جانتا ہے، کس پتے نے کب کس وقت کہاں گرنا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے، سبحان اللہ. اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ فرشتے اس لیے یہاں پہ بیٹھے لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے، تو کیونکہ جب یہ پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پھر اللہ تعالیٰ ہوگا، پھر جزا سزا ہوگی، نہیں، ہرگز نہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں واللہ تعالی عالم بہ حین کتابتی و قبل کتابتی کرام، شیخ صاحب فرماتے ہیں اے کرام فی اخلاقہم، کرام فی خلقتہم لانہم علی احسن خلقہ. کرم کا لفظ و کریم کا لفظ یہ ہو جس میں کثرت خیر پائی جائے، اسے کریم کہتے ہیں، کرم کہتے ہیں. فرشتے اپنے اخلاق میں کرم والے ہیں، کریم ہیں، کثرت ان کے اخلاق میں بہترین عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، کثرت خیر ہے. فی کرام و فی خلقت، خلق کے اعتبار سے بھی، خلقت ایک خلق ہے، ایک خلق ہے، خلق یعنی پیدائش کے اعتبار سے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس اعتبار سے بھی وہ خوبصورت ہے، اور کثرت خیروں کے پیدائش میں بھی لن علی احسن خلقہ، کیونکہ وہ بہترین خلقت پر اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے، علی احسن خلق اور بہترین اخلاق پر بھی اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اتنی عظیم اخلاق والے ہیں. اچھا، اچھے اخلاق والے کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں اچھے اخلاق اس کے جو مسکرا کے بات کرتا ہے، جو آپ کے ہاں میں ہاں ملاتا ہے، جو آپ کو ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، پیش آتا ہے. یہ جزوی طریقے سے تو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن حسن اخلاق یا احسن اخلاق کس شخص کا ہوتا ہے؟ جو ہنٹ یہ فرشتے ہنٹ ہے، جو فرما برداری سب سے زیادہ کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ اس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. انسانوں میں سے اخلاق کس کا سب سے اچھا ہے؟ جو سب سے زیادہ فرما بردار ہے اپنے رب کا، سبحان اللہ. اس لیے کہ بعض لوگ جب اللہ کے لیے غصہ کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اس کا اخلاق دیکھو، اس کا یہ ہمیشہ بد مزاج میں رہتا ہے، اس کا اخلاق برا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سلفیوں کو دیکھیں کہ اخلاق برے ہیں، یہ متشدد ہوتے ہیں، سبحان اللہ. میرے بھائی اخلاق کی اصل بنیاد ہے فرما برداری. فرشتے کیوں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں؟ کیونکہ سب سے زیادہ نافرمانی تو کرتے نہیں ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم، کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ. اچھا فرشتے مکلف تو نہیں ہیں، اگر مکلف مخلوق اللہ کے فرما برداری میں سب سے آگے ہوں تو وہ فرشتوں سے بھی آگے ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں حسن اخلاق. اس لیے انبیاء سب سے افضل مخلوق ہیں، فرشتوں سے بھی افضل ہیں اور ان کے اخلاق سب سے افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوتا ہے. نبی سے بڑھ کر کوئی فرما بردار ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی قوموں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو, سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, نبی سے بہتر مخلوق میں سے کوئی ہو نہیں سکتا اپنے زمانے کے جو انبیاء جتنے بھی آئے ہیں. ہاں ایک نبی دوسرے سے بہتر ہو سکتا ہے, وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, لیکن ایک ہی زمانے کے انبیاء کے علاوہ ان کی قوم میں سے کسی اور قوم میں سے کسی نبی سے کوئی بہتر ہو یہ ناممکن ہے. اس لیے سب سے افضل ہے انبیاء, پھر انبیاء کے بعد کون ہے؟ صحابہ. کون؟ کس کے صحابہ؟ نہیں سب سے افضل صحابہ میں سے آخری امت کے نبی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں سب افضل کیوں ہیں؟ کیونکہ سب سے افضل نبی ہیں, تو صحابہ بھی ان کے سب سے افضل صحابہ ہیں. لیکن صحابی کسی نبی سے افضل ہو نہیں سکتا کبھی. یہ عقیدہ ہے سنو جماعت کا, یاد رکھیں. صوفیوں کا یہ بد عقیدہ ہے, وہ کہتے کہ اللہ کے اولیاء انبیاء سے افضل ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. اگر اولیاء بہتر ہوتے تو صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں, نہیں تو پھر سے کسے بہتر ہونا چاہیے تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہتر ہونا چاہیے تھا, نہیں. کسی نے کہا ہے سلف علماء میں سے, اہل سنت جماعت کے علماء میں سے کہ صحابہ کرام میں سے سیدنا ابوبکر صدیق سب سے افضل ہے اور انبیاء کسی نبی سے بھی افضل ہے؟ نہیں واللہ. یہ عقیدہ جاہلوں کا تو ہو سکتا ہے, اہل علم اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہرگز ہو نہیں سکتا. جیسا فرماتے ہیں بررہ, کرام, کرام بررہ جمع بر وہ کثیر فضل الاحسان. لفظ کرام اور بررہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں, دونوں میں کثرت خیر و فضل الاحسان کا معنی پایا جاتا ہے. اللہ نے دونوں کو جوڑ دیا ہے, فرشتوں کے تعلق سے دونوں کو جوڑ دیا, کرام بھی اور بررہ بھی ہے. یعنی وہ کثیر و فضل, جمع بر وہ کثیر فضل الاحسان. ولهذا وصف الله الملائكه بانهم كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون. اس اللہ تعالی نے فرشتوں کو اس فصل سے بیان فرمایا ہے کہ وہ کرام ہیں, کاتبین ہیں, لکھنے والے ہیں, بہت ساری خوبیوں والے ہیں, بہت ساری خیر والے ہیں, شکل و صورت سے بھی, خلق اعتبار سے بھی خوبصورت ہیں اور اخلاق کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہیں اور لکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہیں. کیوں؟ کیونکہ اپنی مرضی سے ایک حرف نہیں لکھ سکتے, ایک حرف بھی. جو کچھ ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں صرف وہ لکھتے ہیں, سبحان اللہ. اس لیے ان الفاظوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ کہیں پر ہمارے کو کسی ذرے برابر ظلم ہو سکتا ہے. ڈر لگتا ہے نا جب ہر چیز لکھی جا رہی ہے, صغیرتن اور کبیرہ سب لکھے جا رہے ہیں, تو لکھنے والے پتہ نہیں کیسے ہوں گے. تو وصف دیکھا اللہ تعالیٰ کس کی خوبصورت وصف دیکھیں, بیعید سفر کرام بررا. اچھا وانم علیہم الصلاۃ والسلام لا یستکبرون عن عبادۃ اللہ ولا یستسخرون. اور اللہ تعالیٰ سے کہ عبادت کبھی وہ تکبر نہیں کرتے اور نہ ہی پیچھے رہتے, ہمیشہ آگے رہتے. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون, ہمیشہ تسبیح کرتے, اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہتے, کبھی تھکتے نہیں, سبحان اللہ. وہذه الآیات فیها تأدیب من اللہ عز وجل للخلق. اور ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تأدیب ہے اپنے خلق کے لیے, الا یکون ہمہم ہما شخصیا بل یکون ہمہم ہما معنویا, تاکہ مخلوق جو ہے وہ بہترین طریقے سے جان لے کہ ان کی ہمت, ان کی سوچ, ان کے اہتمام, دعوت کے میدان میں جب دعوت دیتے ہیں شخصیت نہیں ہونی چاہیے. وَأَلَّا يُفَضْلُوا فِي الدَّعْوَةِ اللَّهِ شَرِيفًا لِشَرَفِهِ وَلَا عَظِيمًا لِعَظَمَتِهِ وَلَا قَرِيبًا لِقُرْبِهِ. اور دعوت دیتے وقت دعوت کے اعتبار سے ان کو کبھی بھی افضل نہ سمجھیں یا ان کی تفضیل نہ کریں, جو شریف ہے اس کے شرف کے لیے, کوئی عظیم اس کی عظمت کے لیے, یا کوئی قریب رشتہ دار اس کے رشتہ داری کی وجہ سے. بل يكون الناس عندهم سواء في الدعوة الى الله, اللہ تعالیٰ کی دعوت تعلق سے سارے کے سارے لوگ برابر ہیں, سبحان اللہ. الفقیر والغنی, فقیر والغنی, والکبیر والصغیر, بڑا و چھوٹا, والقریب والبعید, قریب اور بعید, رشتہ دار ہو یا دور کا کوئی دوسرا شخص ہو, دعوت کے اعتبار سے کوئی کسی پر مقدم نہیں اور افضل نہیں ہے. یہ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کے آغاز میں گزر چکا ہے, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, ایک صحابی آتے ہیں, نبینا صحابی آتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے جو عظماء تھے مشرکین کے, جو بڑے تھے سردار تھے, ان میں مصروف تھے, بیچ میں صحابی آ گئے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمایا نہیں ہے, دھتکارا نہیں ہے, رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کسی کو دھتکارا نہیں ہے, سبحان اللہ. لیکن یہ دیکھیں, کیونکہ یہ پاک ہونا چاہتا تھا یہ عظیم صحابی, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خیر چاہتے تھے, میں ان سے ذرا لپن بات کر لوں ان مشرکین سے, پھر آپ سے طرف پھر متوجہ ہوں گا میں, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے چہرے میں تھوڑی سی ناگواری سی نظر آئی, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا. یہ ناگواری کس لیے ہے؟ اس لیے پھر یہ عتاب تھا, عبس و صیغۃ, میں نے پہلے بھی بتایا صیغہ, جو عبس جو ہے یہ صیغۃ الغائب ہے, یہ نہیں فرمایا عبست انت وتولیت, نہیں, عبس ہوا تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے, یعنی کسی نے ایسا کیا ہے, سبحان اللہ, عبس وتولى ان جاءه الاعمى. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے, اگر عظمت کی بات تو میرے فرشتے دیکھو ان سے عظیم کون ہے, وہ بھی میری فرما برداری کرتے ہیں. تو عظمت عزت ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی غنی اگر امیر ہے, مغرور ہے اپنی امیری میں, تو اس کا کیا کمال ہے؟ اگر کوئی فقیر ہے اور وہ ذلیل ہے اپنی فقر میں, تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو کمال و قصور کا تعلق مال دولت سے نہیں ہے, تقدیر ہے, اللہ نے لکھ دی ہے. امیر کو امیر میں آزمایا ہے تاکہ وہ شکر کرے, غریب کو غریبی میں آزمایا تاکہ وہ صبر کرے. امیر نے شکر کرنا ہے تو وہ کامیاب ہے, غریب نے صبر کرنا ہے تو وہ کامیاب ہے. اصل بات یہ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہت کم امیر شکر کرتے ہیں اور بہت کم غریب بھی صبر کرتے ہیں. لیکن جب دعوت کی بات آتی ہے, پھر نہ امیر غریب کو دیکھا جاتا ہے فرق نہیں, اور نہ ہی بڑے چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے کوئی فرق نہیں, اور نہ ہی دور یا رشتے دار کو دیکھا جاتا ہے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کئی احادیث میں آیا ہے, چھوٹے بچوں کے ساتھ بٹھا دیتے, ان کو دعوت دیتے, یا غلام انی اعلمک کلمات, سیدنا عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے سواری پہ سوار ہوتے, ساتھ بٹھاتے سواری پہ اور چلتے چلتے دعوت اور تبلیغ, سبحان اللہ, سمجھاتے ہیں اور عقیدے کی بنیادی بات بتاتے ہیں. احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا, سبحان اللہ. یہ چھوٹے بچوں کو تعلیمات دی جا رہی ہیں, اس لیے نہیں کہ چھوٹا بچہ تو چھوڑ دے, پہلے بڑوں کو سمجھا پھر بچوں کو, نہیں, سبحان اللہ. یعنی چھوٹا بچہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیر علیہ وسلم کو ہاتھ کو پکڑ کے ساتھ لے جاتا, آپ سے ہم چل جاتے ہیں, چل پڑتے ہیں ان کے ساتھ, سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں, وفیہ ایضا تلطف اللہ عز و جل بمخاطبۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی ایک پیغام ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لطف سے اور پیارے انداز سے, نرمی کے انداز سے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے ہیں. فقال فی اولیہ, سورت کے ابتدا میں اللہ نے فرمایا, عبس وتولى ان جاءه الاعمى, ثلاث جمل لم يخاطب اللہ فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لانها عتاب, پہ تین جملے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو خطاب نہیں فرمایا, کوئی اس میں عتاب ہے. فلو وجهت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخطاب لکان شدیدا علیہ لیکن جاءت بالغیبہ, اور اگر براہ راست خطاب ہوتا تو کافی شدت ہوتی ان الفاظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر. تو اللہ تعالیٰ نے نرمی چاہیے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام پر, اس لیے خطاب جو ہے وہ غیبت سے ہے, یعنی براہ راست نہیں بلکہ انڈائریکٹ طریقے سے تھرڈ پرسن کے خطاب سے. عبس وإلا كان مقتضى الحال ان يقول, ورنہ مقتضى حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمان یوں ہوتا, عبست وتوليت ان جاءك الاعمى ولكنه قال عبس وتولى, اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبس وتولى, فجعل الحكم للغائب, اللہ تعالیٰ نے حکم جو ہے وہ غائب کے لیے یہاں پہ کر دیا ہے. کراہیت ان یخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الكلمات الغليظه الشديده, اور اللہ تعالیٰ یہ ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو ان سخت اور شدت والے غلیظ الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے. ولاجل ان لا يقع بمثل ذلك ما يقع من هذه الامه, اور اس لیے کہ امت میں سے دوسروں کو عبرت ہو, کوئی اور بھی ایسا نہ کرے جیسا کہ ایسا ہوا ہے. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه العزيز بأنه بلسان عربی مبین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عزیز غالب عزت والی کتاب کو اس وصف سے بیان فرمایا ہے کہ کتاب عزیز ہے اور عربی واضح مبین زبان میں یہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے. وهذا من بيانه، اور یہ اس بیان میں سے ہے یہ جو الفاظ ہیں. وفي الآيات أيضا دليل على جواز لقب الإنسان بوصفه، اور آیات کے میں ایک اور بھی دلیل ملتی ہے ہمیں کہ کسی شخص کو اس کے وصف پر بھی پکارا جاتا ہے یا اس کو وصف پر بھی لقب دیا جاتا ہے. مثل الأعمى والأعرج والأعمش، أعمى اندھا، أعرج لنگڑا، أعمش کیا ہے؟ چھوٹی آنکھوں والا، آنکھوں میں نقص ہوتا ہے، چھوٹی ہوتے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے، اسے أعمش کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان آیت کریمہ میں؟ عبس وتولى ان جاءه الأعمى، اندھا آیا، نابینا آیا. تو کیا جائز ہے کہ شخص کہتے ہیں یار اندھا یا نابینا؟ جائز ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اس کی پہچان یہی ہے تو کہنا جائز ہے. بعض لوگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، بعض لوگ کنیہ سے پہچانے جاتے ہیں، بعض لوگ وصف سے پہچانے، بعض لوگ لقب سے پہچانے جاتے ہیں. اب عبد الرحمن بن صخر کون ہے؟ ایک منٹ سب تھے. اب عبد الرحمن بن صخر کو اس نام سے بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن ابو ہریرہ کون نہیں جانتا یہاں پہ؟ ابو ہریرہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. نام کیا ہے جانتے ہیں؟ عبد الرحمن بن صخر نام ہے. تو ابو ہریرہ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ زیادہ معروف ہے. اچھا ابو بکر صدیق سب جانتے ہیں نا، نام کیا ابو بکر صدیق کا؟ جو جانتا ہے وہ پتا ہے، جو جانتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ابو بکر صدیق کا نام کیا؟ ابو بکر تو کنیت ہے، نام کیا ہے؟ دیکھیں لوگوں کی پہچان کیسے بدل جاتی ہے. بعض لوگ کنے سے پہچانے جاتے ہیں، بعض لقب سے پہچانے جاتے ہیں، اور بعض لوگ ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. کیا نام ہے ابو بکر صدیق کا؟ عبداللہ بن ابی قحافہ. پورا نام نا، اکیلا عبداللہ تو نہیں چلے گا نا. آپ نے آسان سے یاد کر لیا، آپ کا اپنا نام ہے نا، پورا نام چاہیے. اچھا تو جائز ہے بشرط یہ کہ یہ اس کا وصف ہو اور اسی سے پہچان ہو. اس لیے شیخ فرماتے ہیں وقد كان العلماء يفعلون هذا. علماء بھی ایسے کیا کرتے تھے. الاعرج عن ابی ہریرہ، آپ دیکھتے ہیں سند میں الاعرج عن ابی ہریرہ. اگر اس کا نام دیا جاتا کوئی جانتا نہ ہے، تو جب اعرج کہتے پتہ ہے ابو ہریرہ سے اس نے روایت کی اور یہ معروف ہے، تو اپنے لقب سے پہچانا جاتا تھا. والاعمش عن ابن مسعود، اعمش کا نام کیا ہے؟ سلیمان بن مہران. اگر کہ سلیمان بن مہران تو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو اعمش اکثر لوگ جانتے ہیں، محدثین سب جانتے ہیں. تو الاعمش عن ابن مسعود وہكذا، یہاں تک کہ محدثین کے بعض لفظوں میں بھی ناموں بھی اتفاق ہے. مثال کے طور پہ اگر سند میں صحابی عبداللہ تو کون ہے؟ ابن مسعود. یاد رکھیں عبداللہ کتنی ہیں؟ چار پانچ، ٹھیک ہے نا. لیکن جب عبداللہ سند میں آ جائے اور آگے پیچھے کچھ بھی نہ ہو، کون ہے؟ ابن مسعود. اچھا اگر محمد آ جائے تابعین میں، ابن سیرین، کچھ نہیں، ابن سیرین لکھا، صرف محمد لکھا ہوا، محمد عن فلان. تو یہ دیکھیے یعنی ان کی پہچان، اگر ابن سیرین سب جانتے ہیں، محمد سند میں آ گئے، آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، تو راوی جو ہے اس نے جلدی میں کہا حدثنی محمد، تو محمد کون ہے؟ تابعی کے اگر لیول ہے تو پھر محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ پہچان بعض ناموں سے پہچانے جاتے ہیں، بعض کنیت سے، بعض لقب سے، اور بعض خاص وصف سے. وصف اب اعرج اعمش کیا ہے؟ ہے تو نقص، عیب تو ہے نا، کسی طریقے سے عیب ہے نا، لیکن اسی نقص سے وصف سے پہچانے گئے ہیں، سبحان اللہ. لیکن اگر کسی کا مذاق اڑانا مقصود ہو تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہوگا کوئی بیچارے کسی کو کہے اے اعرج میری بات سنو، اے اندھے میری بات سنو، یہ فلان، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسا فرماتے ہیں وهكذا قال اهل العلم واللقب ولقب العيب اذا كان المقصود به تعيين لشخص فلا باس به. اگر عیب والا لقب جو ہے اگر کسی شخص کے تعیین کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب محمد، اب کہتے ہیں محمد، پانچ چھ محمد بیٹھے ہیں، اب کہتے ہیں اینک والے محمد، اینک والا ایک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. آپ نے اس کو مذاق کیوں نہیں، انہوں نے کہا یار تمہاری آنکھ میں تم اینک والے ہو، ٹھیک ہے نا، کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا، احمد، پانچ احمد بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک لنگڑا ہے, سب دیکھ رہے ہیں جی, اب اس کے وارث کا نام نہیں پتا کیا ہے پورا, کہتے ہیں جو لنگڑا ہے وہ, اب اس اعتبار سے کہتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیوں یہاں پہ متعین ہو جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کو پہچاننے کا. وما اذا كان المقصود به تعير الشخص فانه حرام, اگر اس کا مذاق اڑانا مقصود ہو تو پھر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. لان الاول اذا كان المقصود به تبين الشخص تدل الحاجه اليه, اور اس شخص کی متعین کرنے کے لیے حاجت پڑ جاتی ہے. والثاني اور دوسری جو ہے, اذا كان المقصود به التعير فانه لا يقصد به التبين وان يقصد به الشماته, اور دوسرا جو ہے اس لیے جائز نہیں ہے اسے یعنی تبین یا تعین مقصود نہیں ہے, بلکہ اسے اس کا مذاق اڑانا ہے اور اس کی یہ جو عیب ہے اسے لوگوں میں ظاہر کرنا ہے تاکہ اسے برا لگے. وقد جاء في الاثر, اثر میں آیا ہے, لا تظهر الشماتة في اخيك فيرحمه الله ويبتليك, ترمذی میں ایک اثر آیا ہے جس میں کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے کسی عیب کو ظاہر مت کرو, یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس پر رحم کر دے اور اسے عافیت بخشے اور تمہیں اس عیب میں مبتلا کر دے. سبحان اللہ, تم سب محفوظ کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.